أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخبار میں ہم نے شائع کیا اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ خلافت کا لفظ تو اصل میں اسلام کے سیاسی نظام کے لیے ایک اصطلاح ہے، لیکن میں نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے اسلام کے معاشی نظام کی وضاحت کے لیے. عہد حاضر میں نظام خلافت کا معاشی اور اقتصادی ڈھانچہ، تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہی اشکال جو اگر ذہنوں میں پیدا ہوا ہو تو اس کی وضاحت کر دوں. حاکمیت کی نفی ہی کے لیے یہ خلافت کا لفظ جو ہے اختیار کیا گیا. انسان کی حیثیت دنیا میں خلیفہ کی ہے، حاکم اللہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے لیے جہاں تک کہ انسانی حاکمیت کا نفی کا تعلق ہے قرآن مجید میں اس کے لیے مثبت منفی دونوں اسلوب اختیار کیے گئے. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کو، یعنی حکم مطلق. ایک ہے اللہ کے حکم کے تحت کوئی حکم دینا، جیسے کہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن ہیں، پھر کانسٹیٹیوشن کے تابع قوانین بنتے ہیں، پھر قوانین کے نیچے بھی بائی لاس، مختلف محکموں کے اپنے بائی لاس بنتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تدریجن بالا ترین جو ہے وہ دستور ہے، دستور کے نیچے قوانین ہیں، پھر بائی لاس ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ تدریجن در حقیقت ایک نظام ہے اوپر سے نیچے کی طرف. تو اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کے تابع حکم ہو سکتا ہے. اسی معنی میں ہمارے ہاں لفظ حاکم استعمال ہوتا رہا ہے، فلاں ملک کا حاکم، فلاں شہر کا حاکم. یہ در حقیقت اس کا استعمال حقیقی نہیں، مجازی ہے. حاکم حقیقی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، اس کے دائرے کے اندر اندر اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی. صرف ایک اطاعت ایسی ہے کہ جس کو مطلق بھی ہم شمار کر سکتے ہیں، اور وہ رسول کی اطاعت ہے. لیکن وہ بھی عملی اعتبار سے تو مطلق ہے، نظری اعتبار سے مطلق نہیں، اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی در حقیقت اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اطاعت اللہ کی ہے، وہ اس کے نمائندے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. معلوم ہوا کہ نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے رسول کی اطاعت بھی مطلق نہیں ہے، ذاتی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کی یہ ذمہ داری ہے وہ آپ کو ادا کرنی. اس زمن میں ایک واقعہ جو ہے سیرت النبی کا، وہ بہت ہی ہمارے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے. ایک کنیز تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک مسلمان غلام تھے، ان کے نکاح میں تھیں، جیسے کہ کنیزوں کا نکاح جو ہے وہ غلاموں سے ہوتا تھا. بریرہ ان کا نام تھا اور مغیث شوہر کا نام تھا. حضرت عائشہ نے بریرہ کو آزاد کر دیا، اب آزاد ہونے پر انہیں ایک اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ چاہے تو سابقہ نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے تو اس سے آزادی حاصل کر لے. یہ دو طرح کے خیار ہیں نکاح کے سلسلے میں. آپ نے شاید یہ مختلف اوقات میں تذکرہ بھی سنا ہو, خیار بلوغ اور خیار حریت. فرض کیجئے کہ کسی بچی کا نکاح کر دیا گیا تھا بالغ ہونے سے قبل, والد نے نکاح کر دیا, تو بالغ ہونے کے بعد اس بچی کو بھی اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے اور چاہے اسے فسخ کر دے. اگر اس میں اختلاف ہے, لیکن چونکہ اس کے بلوغ سے قبل نکاح کیا گیا تھا تو ایک رائے یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو اس نکاح کو کے اندر رہے اور برقرار رکھے اسے, اور چاہے تو اسے فسخ کر دے. کسی طرح جو کنیز تھی, غلام تھی, اور اس حالت میں اس کا نکاح ہوا, اب اگر وہ آزاد ہو گئی ہے تو اس کا اسٹیٹس جو ہے بلند ہوا ہے اور انہیں اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے اسی شوہر کے نکاح میں رہے اور چاہے تو آزاد ہو جائے. تو حضرت بریرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی, میں اب ان کے نکاح میں نہیں رہوں گی. حضرت مغیث کو نہایت محبت تھی حضرت بریرہ سے, وہ روتے پھرتے تھے. بالآخر وہ آئے حضور کے پاس کہ حضور آپ میری سفارش کیجئے بریرہ سے. تو حضور نے بلایا بریرہ کو اور کہا کہ بریرہ کیا حرج ہے اگر تم مغیث ہی کے گھر میں رہو, اسی کے نکاح میں رہو. تو فوراً بریرہ نے پوچھا ہے, یہ ہے اصل میں بات جس پر کہ میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں, کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے ذرا سے توقف کیا, فرمایا نہیں حکم نہیں ہے, مشورہ ہے. تو بریرہ نے کہا مجھے مشورہ قبول نہیں, حکم ہے تو حاضر ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر گہرا کانسٹیٹیوشنل سینس ہے, کس قدر ان کے اندر ایک فہم ہے, رسول کا حکم ہے تو ماننا ہوگا, لیکن رسول کا مشورہ ہے تو ظاہر بات ہے مشورے کا تو لفظ ہی اصل میں یہ بتاتا ہے. یہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو ہیں بڑے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ امیر جو ہے وہ شورا کے مشورے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل میں ہر لفظ پر غور کر لیا جائے, مشورے کے لفظ میں یہ چیز مضمر ہے کہ مشورہ کبھی بھی بائنڈنگ نہیں ہوتا. آپ اپنے کسی دوست سے جا کر کوئی مشورہ لیتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مشورہ آپ کے لیے بائنڈنگ ہو گیا؟ انسانی زندگی میں, تمدن میں, ہر جگہ پر مشورہ جو ہے یہ تو ایک بڑی ایک تمدنی ضرورت ہے. لیکن بہرحال جو شخص مشورہ لیتا ہے, اختیار اسی کا ہوتا ہے کہ وہ مشورہ جس کا ایک نے دیا, دوسرے نے دیا, تیسرے نے دیا, کس کا مشورہ اس کے دل کو لگا, اس نے اس مشورے کو قبول کر لیا. بہرحال وہ تو مشورے کی بحث علیحدہ ہے, لیکن یہاں یہ ہے کہ حضرت بریرہ نے اس قدر قانون اور دستور کے اور دین کے جو اصول ہیں, اصول الدین, ان کے اس قدر گہرے فہم کا مظاہرہ کیا ہے کہ اگر حکم ہے تو حاضر, لیکن اگر حکم نہیں مشورہ ہے تو مجھے قبول. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ نبی کی اطاعت بھی اصل میں شخصی اطاعت نہیں ہے, نبی کی اطاعت بحیثیت نبی ہے. لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ نبی نمائندہ ہے اللہ کا, اسے وحی جلی بھی آتی ہے, وحی خفی بھی آتی ہے, اس اعتبار سے جہاں وہ حکم دے گا وہ ماننا پڑے گا. چنانچہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے آج, وہ اس اعتبار سے کہ اس میں اسلام کے معاشی نظام کا جو اصل الاصول ہے, جو ہدف ہے, جو ٹارگٹ ہے, وہ بیان ہوا ہے. وہ تو چند الفاظ ہیں, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے. یعنی اصل ہدف یہ ہے کہ اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس زمین میں اور جو بھی وسائل و ذرائع رکھے ہیں معاش کے, ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ارتکاز دولت نہ ہو, طبقات وجود میں نہ آ جائیں ہیوز اور ہیو ناٹس کے, بلکہ یہ کہ ایک منصفانہ تقسیم جو ہے دولت کی ہو سکے. یہ ہے ہدف, یہ ہے ٹارگیٹ. اس کے اصول کیا ہے, اس کے ذرائع کیا ہے, یہ دوسری بات ہے. لیکن اسی آیت کا ایک ٹکڑا وہ بھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو تمہیں رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑو, تھام لو, اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. اس لیے کہ وہ نمائندے ہیں اللہ کے, انہیں وحی خفی بھی آتی ہے, وحی جلی بھی آتی ہے. یہاں اصل میں جو افراط و تفریط ہمارے ہاں ہوا ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ پھر رسول کی اطاعت کو مطلق بالکل ہی نہیں مانتے, اس معنی میں کہ کوئی قرآن سے علیحدہ بھی ان کا کوئی حکم ہو سکتا ہے. یہ ہے ان کی گمراہی اصل میں. اس لیے کہ وہ صرف قرآن کو وحی جلی کو مانتے ہیں. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وحی جلی ہے, لیکن صرف اسی پر نہیں ہے معاملہ. اللہ کی رہنمائی اپنے رسولوں کو صرف وحی جلی کی شکل میں نہیں آتی تھی, وحی خفی کی شکل میں بھی آتی تھی. وحی متلو ہے یہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں, یہ وحی جلی ہے جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ وحی ہے. لیکن اور جو رہنمائی ہوتی تھی, الہام ہوتے تھے, القاء ہوتے تھے, رویائے صادقہ ہوتا تھا, مختلف ذرائع ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی بات دل میں ڈال دیتا تھا. حضور فرماتے ہیں نفس فی روعی, میرے دل میں ایک بات اللہ نے ڈال دی. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وحی جلی میں نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, قرآن میں کہیں حکم نہیں. لیکن بعد میں جب تحویل قبلہ آیا تو فرما دیا گیا کہ ہم نے اس وقت جو آپ کو حکم دیا تھا کہ قبلے کا رخ ادھر کر لو تو وہ اس لیے دیا تھا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, ہم نے وہ جو قبلہ تھا اس لیے معین کیا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہے جو رسول کی پیروی کرنے والے ہیں اور کون وہ ہے جو الٹے پاؤں پھر جانے والے. معلوم ہوا کہ اس قبلے کا وہ حکم جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے قرار دیا تھا, حالانکہ قرآن مجید میں کوئی آیت موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء میں آیت آئی ہے کہ مسلمانوں تم سے کہا گیا تھا جب تم پہلے مکے میں تھے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. لیکن یہ کہیں مکی قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے. کب کہا گیا تھا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کو صرف وحی جلی ہی نہیں آتی تھی بلکہ وحی خفی بھی آتی تھی. اس اعتبار سے ہمارا اور ان کے درمیان فرق ہو گیا. باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کا ہر معاملہ جو ہے, ہر فعل, ہر عمل, اس کے اعتبار سے بھی افہام و تفہیم جو ہے اور افراط و تفریط والی بات ہے, وہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ بعض افعال آپ عادتاً کرتے تھے. جس کا ایک اور بہت بڑا جو ہے واقعہ جو ہمارے لیے اصولی بڑی رہنمائی رکھتا ہے وہ تعبیر نقل والا ہے. تجرباتی علوم کی حد تک حضور نے گویا کہ امت کو آزاد کر دیا کہ تم اپنے تجرباتی علوم سے فائدہ اٹھاؤ, میں یہ علوم سکھانے نہیں آیا. اور وہ معاملہ تھا آرٹیفیشل پالینیشن کا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکے سے تھا, وہاں کوئی زراعت تھی نہیں, نہ کوئی باغات تھے, نہ باغبانی کے فن سے آپ واقف تھے, نہ زراعت اور کھیتی باڑی کے فن سے واقف تھے. قریش کا پیشہ تجارت آپ نے کی, بھرپور انداز میں کی, تجارت کے تمام قاعدے, قواعد و ضوابط سے آپ واقف تھے. مدینے آئے اور یہاں یہ زرعی علاقہ تھا, یہاں پر وہ کھجوروں کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے تھے تاکہ ان کی پالینیشن جو ہے اور فرٹیلائزیشن جو ہے وہ بہتر طریقے پر ہو جائے تو فصل اس سے زیادہ ہوگی. حضور نے جب دیکھا کہ یہ فطرت کا ایک معاملہ ہے اور اس میں ایک آرٹیفیشل جو ہے معاملہ, ایک مصنوعی تدبیر اختیار کی جا رہی, تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ محض یہ الفاظ, یہ آپ نے حکم نہیں دیا, لیکن صحابہ کرام کی جو ایک عقیدت اور محبت کا معاملہ تھا حضور کے ساتھ, انہوں نے نہیں کی تدبیر, چھوڑ دی. کہ حضور نے جب یہ فرمایا ہے تو بس ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا اس سال فصل کم ہو گئی. اب ڈرتے ڈرتے کچھ جھجکتے ہوئے آ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے, ہم نے استعفی نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو انتم عالموں میں امور دنیا کو, یہ جو تمہارے تجرباتی معاملات ہیں یہ تم بہتر جانتے ہو, میں تمہیں اس کے سبل میں کوئی حکم دینے نہیں آیا, اپنے تجربے سے فائدے اٹھاؤ. البتہ جو حکم آ گیا قرآن میں اور حدیث میں اور حضور نے فرما دیا اور اس کی کسی بھی سبب سے کسی بھی بنا پر اگر اس کو واپس نہیں لیا ہے تو وہ اب قیامت تک کے لیے بائنڈنگ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک ضمنی بحث آ گئی. اصل بات آج کی یہ تھی کہ یہ جو اصل الاصول ہے کہ حاکمیت اللہ کی, حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کا, رسول کا حکم بھی در حقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے اور اس اعتبار سے مطلق ہے, جو حکم دیں گے وہ ماننا ہوگا. حکم دیں, میں نے فرق کر دیا, حکم اور ہے, مشورہ اور ہے. کسی چیز میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیم کر لی ہو وہ بات دوسری ہو جائے, لیکن جہاں حکم ہے اور قائم ہے وہ واجب الاطاعت ہے. البتہ اس کے بعد ساری اطاعتیں جو ہے وہ تابع ہو جائیں گی اس کی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اسی لیے اطیعوا کا لفظ دونوں مرتبہ تو لائے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, آگے تیسری مرتبہ اتیو کا لفظ نہیں آیا، باول الامر منکم، اب اولی الامر میں سب کے سب ہیں، والدین بھی صاحب امر ہیں، گھر کے اندر والد جو ہے ہیڈ آف دی فیملی وہ صاحب امر ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا، بیوی کے لیے شوہر صاحب امر ہے، اسے اس کا حکم ماننا ہوگا، اسی طریقے سے جو بھی سیاسی نظام ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، کوئی کسی صوبے کا گورنر ہے وہ صاحب امر ہے، وہاں اس کا کہنا ماننا ہوگا، کوئی فوج ہے تو اس کا سپہ سالار صاحب امر ہے، لیکن چھوٹی جو فارمیشنز ہے، میمنہ ہے، بیسرا ہے، وہاں جو بھی کمانڈر ہے وہ صاحب امر ہے، تو یہ جو صاحب امر ہونے کا معاملہ ہے تو طویل اس کی شاخ ہے، طویل اس کے جو ہے سلسلے چلے جائیں گے، لیکن ہر جگہ پر ایک اصول رہے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو یہ اصل میں تو اسلام کے سیاسی نظام کے لیے اصل الاصول سمجھیے کہ 100 اصولوں کا ایک اصول، لیکن در حقیقت چونکہ پوری زندگی کے اندر یہی اصول کار فرما ہے، اب معاش کا نظام ہے، ہم اپنی عقل سے اپنی سوچ سے جو چاہے کر لیں، یہ تو ہمیں اختیار نہیں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا سر تسلیم خم، یہی تو در حقیقت حاکمیت کی نفی اور حکم مطلق جو ہے وہ اللہ کے لیے، انسانی حاکمیت کی نفی، تو گویا کہ جو بھی نظام ہے معاشرتی نظام ہے تو نظام خلافت کا معاشرتی ڈھانچہ بنے گا اس اصول پر کہ جو احکام ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے وہ تو لازماً ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کو لازماً جو ہے نافذ کیا جائے گا، البتہ جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی صریح حکم نہیں ہے وہاں آپ اجتہاد کا بھی میدان کھلا ہوا ہے، باہمی مشورے کا بھی میدان کھلا ہوا ہے، اجتہاد بھی کیجئے اور کون سا اجتہاد نافذ ہوگا وہ کثرت رائے سے طے کر لیجیے، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرتی نظام یہ بھی در حقیقت نظام خلافت کا ایک پہلو ہے، معاشی نظام جہاں حکم آ گیا فلاں شے حرام فلاں شے حرام اس کی تو پابندی کرنی ہے، یہی در حقیقت خلافت کا اصل اصول ہے، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام بھی در حقیقت نظام خلافت کا معاشی اور اقتصادی ڈھانچہ ہے، یہ مضمون اس وقت دنیا میں اس لیے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے، ویسے تو یہ کہ بحثیت مجموعی اس دور کو کہا جاتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ معاشی حیوان بن چکا ہے، اصل اہمیت اب اقتصادیات کی ہے، باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں، بین الاقوامی جو سیاست ہے وہ بھی اقتصادیات کے گرد گھومتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس قدر بڑی طاقت ہے فی الحال، ویسے تو یہ کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو ہے یورپ میں ایک پاور بیس بن جائے اور وہی امریکہ کا جو سب سے بڑا حلیف ہے وہ سب سے بڑا حریف بن جائے، ہو سکتا ہے جاپان اور چین مل کر مستقبل قریب کے اندر یہ کوئی حریف ثابت ہو امریکہ کے، لیکن اس وقت جو ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو سول سپریم پاور ہے، لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پر بنی ہوئی ہے جان پر اس وقت، کہ پچھلے 10 سالوں میں سے یہ سال جو گزرا ہے امریکہ کا اس میں اس کی معیشت جو ہے وہ نیچے گئی ہے اور اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر کرائسس ہے، وہاں جو اس وقت ریسیشن کا دور ہے اور اس کی معاشی اعتبار سے جو ہے ایک کرائسس آیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا دورہ کیا بش نے، جس میں ایک جگہ وہ غش کھا کر، بش صاحب جو ہے غش کھا کر گرے بھی ہیں جاپان میں، آپ بتائیے کیا اس کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے، بڑھاپا بھی ہے آخر اس کی عمر بھی اب 67-68 برس کی ہے، پھر یہ کہ اتنا لمبا چوڑا دورہ اس نے کیا ہے اور وہاں یہ کیفیت بھی ہوئی ہے، یہ کیوں کیا ہے، سارا معاملہ معاشیات کا ہے، امریکہ کی اقتصادیات کو کیسے سہارا دیا جائے، اور خاص طور پر اب جبکہ اگر دنیا میں جو ورلڈ وہ لانا چاہتے ہیں آرڈر، اگر ایک ہی طاقت کا پورا غلبہ ہو جاتا ہے تو علاقائی جنگیں ختم ہو جائیں گی، علاقائی جنگیں تو اس لیے ہو رہی تھی کہ کسی کو تھپکی دیتا تھا روس، دوسرے کو سہارا دیتا تھا امریکہ، تو علاقائی جنگ ہوتی تھی، علاقائی جنگیں ہوتی تھی تو اسلحہ استعمال ہوتا تھا، لہذا اسلحہ بنانے والوں کی چاندی تھی، وہ لڑے چھوٹی قومیں، خون بھی ان کا بہے، سارے ان کے معاشی وسائل جو ہے اس کے اندر بہ جائیں، اور چاندی تھی ان کی جو اسلحہ بنا رہے تھے، اور یہ ہو رہا تھا امریکہ میں بھی اور روس میں بھی کہ وہ تو نئے سے نئے اسلحہ بناتے چلے جا رہے تھے، مور اینڈ مور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز، اب جو پرانے ہو گئے ان کو آخر کیا کریں، بجائے اس کے کہ اوجڑی کیمپ کی طرح اس کو بھی اڑائیں، ان کا ایک بہترین مصرف یہ تھا کہ چاندی کرو، لڑاؤ قوموں کو، اور یہ جو اسلحہ ہے ناک بھی رگڑواؤ ان سے، خوش آمدے بھی کرواؤ ان سے، اور ان کی ساری جو ہے جو بھی معاشرتی اور ان کے وسائل ہیں ان کو کھینچ لو اور دو انہیں اسلحہ کے لڑو اور ایک دوسرے کا گلا کاٹو. یہ جو علاقائی جنگیں ہیں اس کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر یہ واقعتاً ورلڈ آرڈر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اور ایک ہی سپریم پاور آ جائے تو پھر لڑیں گے کیسے؟ پھر تو سب کو اسی کی مرضی ماننی پڑے گی، اسی کے تحت جو ہے اپنی اندرونی اٹانومی رہ جائے گی. باقی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیو ورلڈ آرڈر واقعتاً قائم ہو جاتا ہے تو دنیا کے ممالک کی حیثیت یہ ہوگی کہ سب کے سب محکوم ہوں گے امریکہ کے، باقی انٹرنل اٹانومی ان کو حاصل ہوگی جو اتنی ہی دی جائے گی جتنی کہ امریکہ کے اپنے حساب کتاب میں ٹھیک بیٹھتی ہو، اس سے زائد اٹانومی نہیں ہوگی. تو پھر جنگیں کیسے ہوں گی؟ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ویسے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے سے بھی کچھ عرصے سے نوع انسانی کا اصل مسئلہ ہے معاش کا، اقتصادیات کا، اور آج یہ مسئلہ جو ہے اس درجے گمبھیر ہو گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے پوری جو ہماری ٹاپ کی جو ہے اس وقت دنیا کی بین الاقوامی سیاست جو ہے وہ در حقیقت اسی کے گرد گھوم گئی. اور پھر اس اعتبار سے یہ مسئلہ اصولاً بھی اب اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ کچھ عرصے تھے تو ایسا تھا کہ دو اقتصادی نظام تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے تھے، دو فلسفے تھے، ایک طرف آزادی فریڈم مارکیٹ اکانومی، دوسری طرف نیشنلائزیشن اور کمیونزم اور یہ سوشلزم. اب یہ بھی بہرحال جب تک ان کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا تھا صورتحال مختلف تھی، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک نظام تو تقریباً فیل ہو چکا. تو کیا واقعتاً جو ویسٹرن کیپیٹلزم ہے یہی مطابق فطرت ہے؟ صورتحال تو اس وقت یہ ہے کہ وہ جیت گیا، کمیونزم ہار گیا، ثابت ہو گیا کہ میری تعمیر میں مزمت تھی ایک صورت خرابی کی، کوئی نہ کوئی خرابی تھی کمیونزم میں جس کی وجہ سے وہ نہیں چل پائے. تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ جو نظام ہے مغربی سرمایہ دارانہ نظام یہی صحیح ہے، یہی حق ہے؟ اس وقت جو ہے فوری طور پر یہ باور کرایا جا رہا ہے دنیا میں، اور ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کے جو حلیف ہیں وہ تو اسی بات کا دنکا بجا رہے ہیں کہ ہمارا نظام ثابت ہو چکا ہے کہ صحیح نظام، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے. اس نظام کے اندر جو خرابی تھی اور ہے در حقیقت اس کے خلاف ایک رد عمل ہوا تھا، اور وہ رد عمل بہت حد تک غیر فطری تھا، وہ رد عمل ناکام ہو گیا ہے. لیکن اس کا یہ منطقی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نظام درست ہے، اب اس کا رد عمل کسی اور شکل میں سامنے آئے گا. لیکن بہرحال یہ موقع ہے اب تاریخی اعتبار سے کہ اگر کوئی اور نظام ہے منصفانہ عادلانہ کہ جو واقعتاً نوع انسانی کی ضرورت پوری کر سکے معاشیات اور اقتصادیات کے میدان میں، تو اس کے لیے بھرپور موقع ہے کہ وہ بروئے کار آئے. یہ تاریخ کی طرف سے ایک بہت سنہری موقع ہے کہ جو ہمیں مل رہا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر ہے ہمارے پاس برابر حد سے اندر سینہ داری، وہ جو کہا اقبال نے، نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس، اگر ہے تو لاؤ باہر، ثابت کرو کہ کوئی اور نظام ہے. اور دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو وہ مسلم فنڈامنٹلزم سے ہے، اور اس کی جو پالیسیز اس وقت بن رہی ہیں ان میں اس کا ایک بہت اہم جو ہے اصول وہ یہ ہے کہ بہر صورت اس فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جائے، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں اپنے دین کے اعتبار سے ارتداد کا عمل کرنا پڑا ہے جو کچھ الجزائر میں انہوں نے کروایا ہے اس وقت، اس لیے کہ ان کا دین تو جمہوریت ہے، جمہوریت کے ساتھ ان کو اتنی ہی جذباتی وابستگی ہے جتنی کسی کو اپنے مذہب کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بالکل برعکس جا کر انہوں نے الجزائر میں جمہوریت کا گلا گھونٹا ہے کہ فنڈامنٹلزم جو ہے اگر جمہوریت کے راستے بھی سے آئے گا تب بھی ہمیں اس کو ختم کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہیں، اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل ترین مرحلے میں، ایک طرف امریکہ کا پریشر ہے، ایک طرف پاکستان بھی ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن میں فنڈامنٹلزم ہے اور اس کے لیے امکانات موجود ہیں، اس کے لیے مواد موجود ہے، اس کے لیے طبقے موجود ہیں، اس کے لیے تحریکیں موجود ہیں. فنڈامنٹلزم جو ہے وہ پاکستان بہت سے ممالک جو ہے ان میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہی ہے فنڈامنٹلزم کے اعتبار سے دنیا کی نگاہوں میں، اگرچہ ہمارے ہاں کی فرقہ پرستی، ہمارے ہاں کی یہ جو آپس کے مذہبی اختلافات ہیں اور ہمارے ہاں کی جاگیرداری کا نظام، یہ دونوں جو ہے اس فنڈامنٹلزم کے کہیں افیکٹو ہونے میں اور کامیاب ہونے میں دو سب سے بڑی بڑی رکاوٹیں یہ. جب تک یہ نہیں ہٹتی، واقعہ یہ ہے کہ اسلام اس ملک میں اس فنڈامنٹلزم کا کہیں حکومت کی سطح تک پہنچنا تقریباً ناممکن. لیکن یہ کہ اس درجے خوف ہے اس فنڈامنٹلزم کا امریکہ میں اور اس کے حلیفوں میں کہ پاکستان کو بھی انہوں نے اس اعتبار سے ٹارگٹ بنایا ہے کہ یہ بھی ان ڈینجرس زونز میں سے ہے، پوٹینشلی ڈینجرس، کہ جہاں سے اندیشہ موجود ہے. اور یہاں جو اب ہوا ہے خاص طور پر یہ بینکنگ کے نظام کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ، اس سے حقیقت یہ ہے کہ صرف اپنے ملک میں کھلبلی نہیں ہے، یہ بہت دور دور تک کھلبلی پہنچی ہوئی. اور آسان کام نہیں ہے اس وقت، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میرا نہ تو وقتی سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں اس انداز کی گفتگو کرتا ہوں کہ میں حکومت کو اس وقت مورد الزام بناؤں اور ان کے خلاف جو ہے کوئی اس وقت گفتگو کروں. میں تو بلکہ اس کے برعکس یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت دعا ہے. جن لوگوں کے ہاتھوں میں بھی اس وقت ملک کی تقدیر آ گئی، جو بھی ہے کسے باشند، بہرحال ملک اور ملت کی زمام کار ان کے ہاتھ میں، ذمہ داری ان پر ہے. وہی اگر صحیح قدم اٹھائیں گے تو خیر ملک کے لیے، ملت کے لیے ہوگا، اور انہیں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا جان بوجھ کر کوئی غلط حرکت کرتے ہیں تو اس کا وبال پوری ملک کو اور پوری قوم کو، پوری ملت کو بھگتنا ہوگا. اس اعتبار سے وقت دعا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ اس قدر زبردست پریشر جو پڑ رہا ہے اس وقت اسے وہ برداشت کر سکیں. بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان پالیسی میں بھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اب بالکل کلیئرلی وہ جو جنو جو حکومت کا ایک رخ تھا، اس کے بعد وہی بے نظیر حکومت کا رخ تھا، لیکن ہماری فوج آئی ایس آئی وغیرہ یہ اس کے لیے قطعاً کسی طرح بھی تیار نہیں تھے. اور ایک تصادم اس وقت تک رہا، جنو جو کو حکومت کے دور میں بھی معلوم ہوا کہ سیاسی حکومت کا رخ کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ ہماری فوج کا اور آئی ایس آئی کا اور دوسرے طبقات کا، صدر صاحب کا، اس وقت صدر ضیاء الحق صاحب تھے، پھر یہ صدر اسحاق صاحب آ گئے، یہ ایک علیحدہ. اب یہ بات مان لی گئی کہ اب تمام جتنے بھی حلقے ہیں، جو بھی ہماری ٹرائنگل ہے اس ملک کے اندر، اس وقت پاور کے اعتبار سے قوت جو ہے تین حصوں میں منقسم ہے، فوج ہے، صدر ہے، اور پھر یہ کہ جو بھی حکومت سامنے ہے، وزیر اعظم ہے اور ان کے ساتھی ہیں، سب کے سب بالکل یکسو ہو کر وہ پالیسی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ جو پالیسی امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز، جو ایک ہی شے کے دو نام ہے اس وقت، تو کوئی اور اگر کوئی ہوتا تھا کبھی تو روس ہوتا تھا وہاں یونائٹڈ نیشنز میں، کہ جس کی کوئی علیحدہ انڈیپینڈنٹ رائے ہوتی تھی. اب تو بات ختم ہوئی، گلف وار سے ہی امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز یہ بالکل مترادف الفاظ بن چکے ہیں. تو ایک معاملے میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال اب بالکل تبدیل ہو چکی. اور بھی کتنے ہی معاملات ہیں، میں اس وقت جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سود کا مسئلہ خاص طور پر ایسا بن گیا ہے، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ حکومت اس میں بھی مار کھا چکی ہے. لیکن میں اس اعتبار سے اس وقت انہیں سینسر کرنا نہیں چاہتا، ان کے خلاف کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ مسئلہ واقعتاً کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. دعا ہی کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت عمدہ بیان دیا ہے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے کہ قانون سازی ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا. بٹوین دی لائنز جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا، فیڈرل شریعت کورٹ جو کر سکتی تھی ہم نے کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی قانون اس کی جگہ بنانا، اس کی ذمہ داری تو ہم پر نہیں ہے، یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ پارلیمنٹ کو بنانا ہے، خلا جو ہے وہ پر کرے گی، پارلیمنٹ کرے گی. کیا جو بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں امکانات ہیں کہ کوئی وقتی طور پر اگر کوئی ایسا ہی مسئلہ ہو جائے تو کوئی آرڈیننس جو ہے صدر صاحب کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، جو کچھ عرصے کے بعد پھر پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کی توثیق ہو جائے، لیکن یہ کام بہرحال ہمارا نہیں ہے. تو بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی اور صحیح بات کہی، بلکہ یہی بات جبکہ یہ ابھی چل رہے تھے مقدمات فیڈرل شریعت کورٹ میں، کچھ وکلاء سے میں نے بھی جا کر ملاقاتیں کی تھیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں کچھ لوگ ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، کچھ دوسرے حضرات بھی تھے آخر کورٹ میں، کہ آخر متبادل کیا ہے، سود کا متبادل پیش کرو. تو میں نے یہاں لاہور میں بعض وکلاء کو مشورہ دیا تھا کہ ہرگز اس جال میں مت پھنسیے گا، اگر آپ نے ان کے اس سوال کا جواب دینے کی کورٹ میں کوشش کی تو آپ پھنس جائیں گے، بہت لمبی بحث ہے یہ، آپ کہیے یہ کام ہی نہیں ہے کورٹ کا. کورٹ کو اپنا مقصد جو ہے، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. کورٹ کا کام یہ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کا، کہ آیا یہ شے شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا، آپ فیصلہ اس کا دیجئے. باقی یہ کہ متبادل کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہی نہیں ہے. اور میں آج خوش ہوا کہ یہی بات جو ہے تنظیر الرحمان صاحب نے کہی کہ یہ کام جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا نہیں ہے، یہ تو متبادل کام ان کا ہے کہ وہ کریں. پہلے یہ ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم اپیل میں نہیں جائیں گے، اب تو وہ اپیل ہو گئی ہے، اب کتنا لمبا ہوگا مسئلہ. اس وقت مجھے آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ متبادل کوئی نظام ہمارے پاس ہے یا نہیں، اس کو ثابت کرنا ہے ہمیں. وہ ثابت کرنا تو ہے قومی سطح پر کہ اس کا کوئی متبادل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دے. وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو میری مستقل رائے ہے بارہا آپ کے سامنے آئی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں. البتہ جو شے آ جائے، جس درجے میں بھی آ جائے، یہ جو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس چل رہا ہے، میں نے بارہا اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا، اگرچہ یہ رفتار بہت سست ہے لیکن جو کچھ آیا ہے ہم ویلکم کہتے ہیں. قرارداد مقاصد پاس ہوئی، یقیناً ایک بڑی اچھی بات تھی. قرارداد مقاصد پڑی نہیں اس لیے کہ وہ تو صرف ایک دیباچہ تھا، وہ تو صرف پریمبل کی حیثیت رکھتی تھی، اس کی کوئی آپریٹو حیثیت تھی نہیں دستور میں. ضیاء الحق صاحب نے آ کر اسے چلیے پہلا کام یہ کیا، بہت عرصے کے بعد مزید قدم اٹھا کے اسے دستور کا جز بنا دیا. اسی طریقے سے جو ہمارے ڈائریکٹو پرنسپلز ہوتے تھے ان میں ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، آپریٹو کلاز نہیں ہوا. ضیاء الحق صاحب نے اسے آپریٹو کلاز بنایا، اس کے لیے پھر شرعی عدالتوں کا نظام بنایا، لیکن شرعی عدالت بنا کر اسے دو ہتھکڑیاں پہنا دی، دو بیڑیاں ڈال دی پاؤں میں، پھر حرکت مت کر سکے. بہرحال چلیے، اب ہم چونکہ ایک بڑی طویل داستان کو سمیٹ رہے ہیں چند جملوں میں، تو بہرحال ایک پیش قدمی تو تھی نا کہ فیڈرل شریعت کورٹ وجود میں آ گئی. فیڈرل شریعت کورٹ وجود ہی میں نہ آتی تو یہ سود کے خلاف فیصلہ کہاں سے آ جاتا؟ چاہے آیا 10 برس بعد 15 برس بعد، لیکن آ تو گیا. اس اعتبار سے جو شے بھی اس راستے سے ہو رہی ہے سر آنکھوں پر، میں نے تو جیسا کہ بارہا عرض کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جو آرڈیننس نافذ کیا تھا، نفاذ شریعت آرڈیننس، اس میں صرف ایک پیش قدمی انہوں نے کی تھی کہ فیڈرل شریعت کورٹ پر جو دو ہتھکڑیاں اور دو بیڑیاں تھیں ان میں سے ایک ہتھکڑی کھول دی تھی انہوں نے، کہ آئلی قوانین جو ہے وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ کار میں شامل کر دیے. میں نے اسے بھی ویلکم کہا تھا. چلیے، کسی مسئلے میں کوئی پیش قدمی ہو شریعت کی طرف، دین کی طرف، جو بھی قدم اٹھے چھوٹے سے چھوٹا ہم اسے ویلکم کریں. البتہ یہ کہ قاضی حسین احمد صاحب نے اسے کہا تھا یہ انسداد شریعت آرڈیننس، اور جو کا تو جو ہے اب بھی فیڈرل شریعت کورٹ پر وہ پابندیاں برقرار ہیں آئی جے آئی کی حکومت میں، جس میں کہ یہ دینی جماعتیں بھی شامل ہیں، لیکن ضیاء الحق کے اس آرڈیننس کو کہا تھا انسداد شریعت آرڈیننس. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری اپنی پختہ رائے تو یہ ہے کہ یہ تو کسی ٹوٹل ریولیوشن کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ ہوگا جبکہ یہ دینی جماعتیں الیکشن کے اس پورے دھندے سے اپنے آپ کو وڈرا کر کے اور ریزسٹنس موومنٹ کی حیثیت سے سامنے آئیں. جانے دینی پڑیں گی، جیسے کہ بہت بڑا جو ہے ایک دفعہ بہت سے حضرات کی طرف سے جو ہے یہ بات کہی گئی بڑے زور شور کے ساتھ، دیکھو تم کہتے تھے الیکشن کے ذریعے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک بزرگ ہیں یہاں پر اسی محلے کے، جب وہ آئی جی آئی کی فتح ہوئی تھی غالباً اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا انقلاب آ گیا، دیکھ لیجئے انقلاب آ گیا، الیکشن کے ذریعے سے آ گیا. اس کے چند دنوں بعد ہی بہرحال ان کو بیچاروں کو شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا تھا، انقلاب انقلاب تو آیا نہیں، کہاں ہے وہ انقلاب، آج تک کہیں نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد موقع آیا، دیکھیے الجزائر کے اندر الیکشن کے راستے سے پارٹی جو ہے ایک دینی تحریک جو ہے وہ کامیابی کے دروازے تک پہنچ گئی، اگرچہ وہاں کے حالات میں ہمارے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ وہاں آزادی کے بعد سوشلزم کا نظام آ گیا تھا، جاگیرداری کا وجود ہی نہیں رہا تھا. سب سے بڑا ہرڈل جو ہے جو ہمارے ملک میں ہے جاگیردار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل مالک تو یہ ہے. الیکشن پروسیس میں تو ظاہر بات ہے کہ اکثریت ہمیشہ ہی نہیں کی آئے گی، کوئی اس کا آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں، جبکہ وہاں نہیں تھا یہ معاملہ. اس اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ فرقے وارانہ اختلافات، مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے جماعت اسلامی اکیلی تو نہیں ہے، وہ تو جے یو پی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، یہ تمام جماعتیں ہیں، وہ بھی مذہب کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں، اس اعتبار سے ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس پہلو سے بھی وہاں کے حالات میں یہاں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بھائی ہما وہ بات بھی سامنے آ گئی کہ الیکشن کا پروسیس بھی روک دیا گیا. اب وہی ہو رہا ہے نا، جھڑپیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں نے جانیں دی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج بہرحال فوج کے ساتھ اس طریقے کا ٹکراؤ جو ہے براہ راست لینا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اندازہ یہ ہوتا ہے، یہ بات جو ہے میں صرف اندازے کے بل پر کہہ رہا ہوں، کہ ان کا دعوتی کام ایسا نہیں ہوا تھا وہاں کے فوج کے اندر بھی نفوذ ہو چکا ہوتا. حالانکہ 2 کروڑ کا ملک ہے صرف, آبادی ان کی 2 کروڑ کے قریب ہے, فوج بھی اسی میں سے ہے نا. آخر فوج میں جو لوگ ہیں, جو بھی آفیسرز ہیں, جو جوان ہیں, کیا اسی معاشرے میں سے نہیں آتے؟ علیحدہ تو نہیں کٹے ہوئے وہ. تو اگر کوئی دعوت جو ہے اصولی اعتبار سے علمی سطح پر اگر کوئی دعوت نفوذ کرے کسی ملک میں, کیسے ممکن ہے کہ فوج جو ہے اس سے متاثر نہ ہو؟ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے یہ. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا ہو اور انگریزوں کی چھاونیاں پڑی ہوئی ہو اور دوسرے جو ہے وہ لوگ جو ہے دیسی وہ ان کے غلام ہوں. یہاں تو نیشنل آرمیز ہیں. تو نیشنل آرمیز میں تو کوئی دعوت اگر حقیقت میں انقلابی دعوت کہیں پر پھیلی ہو تو ممکن نہیں ہے کہ فوج تک اس کے اثرات نہ پہنچے. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کہیں پاکستان میں مسئلہ ایسا ہو جائے تو فوج کا رول وہ نہیں ہوگا کہ جو وہاں الجزائر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ پاکستان کی فوج میں بہرحال جہاں دوسرے عناصر ہیں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بہت سے تو حلقے ہمارے ہیں کہ جو مختلف جو تصوف کے حلقے ہیں ان کے بہت سے وابستگان ہیں, ان کے بہت سے روابط ہیں. تبلیغی جماعت میں بہت سے فوجی آفیسرز کی آمد و رفت ہے, وہ آتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ تبلیغ کے لیے بھی نکلتے ہیں. پھر مختلف آخر جو چیزیں یہاں چھپتی ہیں, جو چیزیں پبلک میں آتی ہیں, پریس میں آتی ہیں, تقاریر میں آتی ہیں, خطبات میں آتی ہیں, آخر کیا فوج جو ہے وہ کہیں کسی آئرن کرٹن کے پیچھے ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر اللہ نے کیا کہ پاکستان میں کبھی وہ مسئلہ اس درجے ہو جائے کہ کوئی انقلابی تحریک جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر لے, تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے ریزسٹنس تھوڑی بہت تو خیر ہوگی. وہ تو بھٹو صاحب کے حکم کے تحت بھی آخر انہوں نے گولیاں چلائی تھی. لیکن یہ کہ بس ایک تھوڑا سا مسئلہ, اس سے آگے جا کر وہ بڑے پیمانے پر کوئی میسیکر جو ہے, مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے کبھی کسی اسلامی تحریک کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرے گی. بہرحال یہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں جو ہے وقتی سیاست کی بھی آ گئی. اصل میں آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا یا نظام خلافت کا جو اقتصادی ڈھانچہ ہے وہ ہے کیا. دیکھیے میں آج اسے ایک اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیپیٹلزم سانس انٹرسٹ. کیپیٹلزم میں جو چیزیں خوبی کی ہیں جس کی بنا پر کہ یہ کامیاب رہا اور کمیونزم پر اس کو فتح ہوئی, وہ کیا ہے؟ ان کا تعلق ہے انسان کی طبیعت سے. میں لفظ فطرت کی بجائے لفظ طبیعت استعمال کر رہا ہوں. فطرت ایک بلند تر ایسپیکٹ ہے ہیومن نیچر کا. انگریزی میں نیچر کے سوا دوسرا لفظ کوئی ہے نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو فطرت ہے یا طبیعت ہے اس کا ایک بالا تر ایسپیکٹ ہے, روحانی ایسپیکٹ ہے. فطرت کا لفظ اس کے لیے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک ہمارا حیوانی ایسپیکٹ ہے جو زمین سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, وہ عالم مادی کی وہ ہے طبعیت کہیے. مثلا انسان چاہتا ہے یہ چیز میری ہے, ٹو اون سم تھنگ, ٹو پوزیس سم تھنگ, یہ طبیعت انسانی کا خاصہ ہے. جو چیز وہ محسوس کرے گا میری ہے اسے بنائے گا, سنوارے گا, صاف کرے گا, اچھا کرے گا, رکھے گا, اسے بڑھائے گا, نشو و نما دے گا, کام زیادہ کرے گا. اگر اسے یہ معلوم ہو کہ اگر میرے کام زیادہ کرنے سے پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, کمائی زیادہ ہوتی ہے تو وہ میری ہوگی, تو کام زیادہ کرے گا, اوور ٹائم لگائے گا, راتوں کو جاگے گا, مشقت کرے گا. اور اگر اسے پتا چلے یہ میری شے ہے ہی نہیں اور یہ کہ میں اس پر جتنی بھی محنت کر لوں مجھے تو مقرر روزی ملے گی یا مقرر جو ہے مزدوری ملے گی معین, اس سے زیادہ ملے گی نہیں, تو وہ کیوں کام زیادہ کرے؟ یہ ہے وہ اس جو کہہ لیجئے کہ یہ طبیعت انسانی کا ایک تقاضا ہے جس کی کامل نفی کر دی گئی کمیونزم. کوئی ملکیت نہیں, قومی ملکیت, دکان بھی, کارخانہ بھی, زمین بھی, سب قومی ملکیت. شروع میں تو خیر انتہا پسندی کا وہ عالم تھا کہ آرٹیکلز آف یوز جو ہیں عام استعمال کی چیزیں بھی انفرادی ملکیت میں نہیں. کوئی شے, کپڑے بھی تمہارے نہیں, یہ گھر بھی تمہارا نہیں, یہ سائیکل بھی تمہاری, کچھ بھی نہیں. خیر رفتہ رفتہ انہوں نے کچھ ہتھیار انہوں نے ڈالے, آرٹیکلز آف پرسنل یوز جو ہے وہ ان پر ملکیت ہو سکتی, کپڑے تمہارے ہیں اور یہ سائیکل بھی تمہاری ہے, یہ گھر بھی تمہارا ہے, چلیے تاکہ اسے کم سے کم صاف رکھے آدمی, کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہو تو درست کرنے کی کوشش کرے. پھر آگے ایک اور قدم اٹھایا گیا تھا کہ تم اگر اپنے باورچی خانے کے ساتھ کسی لان میں اگر کوئی سبزی اگر اگا لو تو اسے اپنے دروازے پر بیٹھ کر بیچ بھی لو. چلو یہ سب وہ انسینٹو وہی جو طبیعت انسانی کے تقاضوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا رفتہ رفتہ عمل شروع ہو چکا تھا بہت پہلے سے. تب انہوں نے محنت کر لی ہے, عام اپنے جو فارغ اوقات ہیں اس میں کوئی سبزی کاشت کر لی, اس کو لے کر بیچ لیا, اب اس سے کوئی پیسے مل گئے تو جا کے کوئی چیز خرید لی, تو گویا کہ تھوڑی تھوڑی سی انہوں نے گنجائشیں پیدا کی. لیکن در حقیقت یہ جو تقاضا ہے طبیعت انسانی کا, اس کی نفی کی وجہ سے کمیونزم سرنگوں ہو گیا. شروع شروع میں ہمیشہ ہوتا ہے کوئی انقلابی جذبہ ہوتا ہے وہ طبیعت کے تقاضوں کے برعکس بھی انسان سے کوئی کام کرا لیتا ہے, کوئی جذبہ ہے آپ میں. تو انسان کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف, اپنی حفاظت, جان بچانا. لیکن کسی وقت جذبہ ابھرتا ہے, آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں آ جاتا. جاپانی ہرا کری کرتے تھے, خود اپنی چھری سے اپنے پیٹ کو چاک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑی قوت ارادی چاہیے. یعنی یہ کہ پسٹول کی گولی جو ہے اس سے سوسائڈ کر لینا آسان کام ہے, اس لیے کہ وہ تو آپ نے رکھا اور لبلبی دبائی اور ختم. لیکن اپنی چھری سے اپنے ہاتھ سے اپنا پورا جو ہے یہ ابڈومن چاک کر دینا اوپر سے نیچے تک, یہ تو بڑی قوت ارادی ہے. جبکہ انسان اور آپ کو معلوم بموں میں بیٹھ کر جاتے تھے, اور جا کر یہ جو الائڈ فورسز کے ان کے جو شپس ہوتے تھے نیوی کے, جا کر خود سٹیئر کر رہے ہیں بم کو, اسی کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور چمنی میں لے کر گر رہے ہیں خود. اب معلوم ہے کہ جب یہ بم پھٹے گا تو بعد جہاز تو بعد میں پھٹے گا, اس شخص کے تو اپنے جسم کے چیتڑے اڑ جائیں گے, وجود ہی نہیں رہے گا. لیکن یہ جو ہے انسان کا وہ جو طبی جذبہ ہے, اس کے اوپر کوئی جذبہ فوری اور وقتی طور پر تو غالب آ جاتا ہے, مستقل نہیں ہوتا. یہ جیسے ہی وہ ریولیوشنری فرور جو تھا, جوش تھا انقلابی, ختم ہوا تو وہ طبع انسانی کے تقاضے ابھرنے شروع ہوئے. پروڈکشن کم ہو رہی ہے, کارخانوں میں کام نہیں ہو رہا, پیداوار نہیں ہو رہی, رقبہ بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ گیہوں جو ہے وہ درآمد ہو رہی ہے امریکہ سے. رفتہ رفتہ وہ اکانومی ختم ہو گئی. اس اعتبار سے جو کمیونزم میں جو طبع انسانی کی نفی تھی اور جس کا کہ پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کیپیٹلزم میں, اسلام میں بھی وہ موجود ہے. اگرچہ اسلام کی تعلیمات کا ایک جو بہت بلند لیول ہے وہ تو ہے در حقیقت روحانی سطح, اس میں نفی ہے, کوئی شے کسی کی ملکیت نہیں, ہر شے اللہ کی ملکیت ہے, یہاں تک کہ یہ ہاتھ بھی میری ملکیت نہیں کہ میں جیسے چاہوں استعمال کروں, یہ زبان میری ملکیت نہیں کہ جو چاہوں اس سے بک دوں, بلکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس, ای امانت چند روزہ نزد ماس, در حقیقت مالک ہر شے خدا. یہ مکان بھی میری ملکیت نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اللہ کی ایک امانت ہے میرے پاس. گویا کہ نفی کلی ملکیت انسان. لیکن یہ ہے ایمانی احسانی سطح پر اسلام کی تعلیم. قانونی سطح پر آپ کی ملکیت ہے, مکان آپ کا ہے. نہ صرف یہ کہ آرٹیکلز آف یوز آپ اون کر سکتے ہیں, بلکہ آرٹیکلز اور وہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ بھی پرسنل اونرشپ میں آ سکتے ہیں. دکان بھی آدمی کی ہو سکتی ہے, کارخانہ بھی انسان کا اپنا ہو سکتا ہے, زمین بھی انسان کی اپنی ہو سکتی ہے. ملکیت انسانی کے اصول کو قانونی سطح پر, فقہی سطح پر اسلام نے برقرار رکھا, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ یہ آپ کی ملکیت آپ کی اگلی نسل کو منتقل ہو سکتی ہے, وراثت ہے, اس کا قانون بنا دیا ہے. بیٹے کا بھی حصہ ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہے, بیوی کا بھی حصہ ہے, والدین کا بھی حصہ ہے. ایک شخص کی وراثت جو ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کا پہلا دائرہ یہ ہے, بیٹا بیٹی, بیوی یا شوہر, بیوی کی وراثت میں شوہر اور شوہر کی وراثت میں بیوی اور والدین. باقی یہ ہے کہ ان سے آگے بھی اگر یہ ہے کہ اس دائرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر اور دائرہ وسیع ہو جائے گا. لیکن وراثت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ملکیت ہے تو آپ کی وراثت میں وہ آگے جا کر منتقل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اسلام میں پرسنل انسینٹیو کا پورا بندوبست ہے. کام کرو, محنت کرو, تم زیادہ کماؤ گے تمہارا ہوگا. ہاں ایک خاص حد سے آگے چلے جاؤ گے تو جو لوگ پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کے لیے, ان کے بھی ویلفیئر کے لیے تم سے ایک ٹیکس لے لیا جائے, جس سے کہ تمہارا وہ مال پاک ہو جائے گا, تزکیہ ہو جائے گا اس مال کا, وہ زکات تم دے دو گے تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی بندوبست ہو جائے. البتہ یہ کہ تم آگے بڑھو، محنت کرو، کوشش کرو، حرام ذرائع سے کوئی کمائی نہ ہو. جتنی محنت کرو گے جو کماؤ گے تمہارا ہوگا. اس میں سے پھر تمہارے اندر اگر جذبہ بیدار ہو جائے، اللہ پر ایمان اتنا پختہ ہو جائے، آخرت پر یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ تم کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھو، سب اللہ کی راہ میں دے دو، کیا کہنے ہیں؟ نہ ہو تو قانونی سطح پر تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، یو کین ریٹین اٹ. تو گویا کہ وہ یہ ہیومن میں نے کہا ہے تبھی تقاضا انسان کا وہ پورا کا پورا برقرار. ایک چیز نکال لی ہے اللہ نے، میں اسے ماسٹر سٹروک کہتا ہوں، ایک جنبش قلم اس پورے کیپیٹلزم کی ساری خباثت کو، ایک چیز کو حرام کر کے اللہ نے ختم کر دیا، سود ختم. ایک شے. اسی لیے میں نے آج اصطلاح جو آپ کے سامنے رکھی، کیپیٹلزم سانس انٹرسٹ، کیپیٹلزم مائنس انٹرسٹ، کیپیٹلزم وداؤٹ انٹرسٹ. باقی سارے عوامل کیپیٹلزم کے، مارکیٹ اکانومی ٹھیک ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بالکل ٹھیک ہے، کوئی آرٹیفیشل جو ہے کنٹرولز وہ حقیقت میں بے ایمان کرتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتے ہیں. مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے، اگر کسی شے کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، قیمت بڑھ جائے گی، بڑھنے دیجیے، وہی لیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. کسی شے کی سپلائی بڑھ گئی ہے، ڈیمانڈ کم ہے، قیمت گر جائے گی، گر جانے دیجیے، کسی کو نقصان آگے آ جائے. لیکن جہاں آپ نے اس کے اوپر کوئی آرٹیفیشل کنٹرول کیا، اب وہ بلیک مارکیٹنگ ہوگی، وہ ہورڈنگ ہوگی، وہ دھوکہ ہوگا، فساد ہوگا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح امریکہ میں جو نظام ہے ہائر اینڈ فائر، واقعی یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہی ہونا چاہیے. ایک شخص کو آپ ملازم رکھتے ہیں، وہ آپ کی سیٹسفیکشن کی حد تک وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ کو حق ہونا چاہیے آپ اسے نکال دیں. ہائر اینڈ فائر وہ تو ایسے کرتے ہیں، آج شام کو کسی کو رکھا ہے، اور اگر صبح ہی کو محسوس ہو گیا کہ یہ اس وقت کوئی ولنگ ورکر نہیں ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، تو کوئی قوانین نہیں، گو ہیڈ، وہ آپ کا چیک تیار ہے، لے جائیے، چلے جائیے. یہ ہائر اینڈ فائر، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اسی کے حساب سے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، یہ بالکل صحیح اصول ہیں. ان میں جہاں کہیں بھی آرٹیفیشلی کنٹرول لگائے جائیں گے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے ویج، تو باب ایک مصیبت پڑ گئی، کام آدمی کر نہیں رہا، آپ نکال بھی نہیں سکتے مزدوروں کو، آپ کی پوری ریلوے کا جو ہے بیڑا اس لیے غرق ہوا ہوا ہے کہ بے تحاشا لوگ جو ہے، جو حکومت آتی ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کو اوبلائز کرنے کے لیے وہاں پر ملازم رکھوا دیتی. اب وہ ملازم ہے، کام وہ کرتے نہیں، کام ہے ہی نہیں، کرے کیا، وہ تو نام لکھے ہوئے ہیں، جا کے تنخواہ لے لیتے ہیں، لیکن نکال کوئی نہیں سکتا، کون نکالے گا؟ وہ پہیا جام کرتے ہیں، ان کے ٹریڈ یونین ہے. لہذا ایک اس طرح کا وشیس سرکل ہے کہ وہ در حقیقت ان تمام آرٹیفیشل قسم کی چیزیں جو اوپر لگائی جاتی ہیں، اسی بنا پر یہ ساری کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے. اسلام نے ایک کام کیا، بس سود نکال دو، یہ ہے وہ خرابی، بس کی گانٹھ، یہ سو خباستوں کی ایک خباست ہے، اس کو اگر نفی کر دو گے، باقی پورا کیپیٹلزم لے آؤ. کیپیٹلزم کے سارے اچھے پوائنٹس اسلام کے نظام میں موجود ہیں. سود کیا ہے؟ صرف پیسہ بحیثیت پیسہ ارننگ ایجنٹ نہ مانا جائے. اصول تو یہ ہے، پیسے کے ساتھ محنت، کام کرو، آپ کا سرمایہ ہے، آپ اس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، کمائی کیجیے. چار آدمی مل کر سرمایہ پول کر لے، چاروں کام بھی کر رہے ہو، سرمایہ بھی شراکت ہے، کیجیے، سرمایہ بھی ہے، محنت بھی ہے، جتنا چاہے کام کرے. اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سرمایہ ہے، چھابڑی لگا کر گھومیے سارا دن، سر کے اوپر اٹھائیے بوجھ. تھوڑا زیادہ سرمایہ ہو گیا ہے، ریڑھی لگا لیجیے، اور کچھ تھوڑا سا ہو گیا کہیں کھوکھا بنا لیجیے، اور آگے ہو گیا دکان کہیں اچھی جگہ پر لیجیے، باہر کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، سرمایہ کے ساتھ محنت. لیکن محض سرمایہ اور صرف سرمایہ کے بل پر کمانا، یہ شے ہے جو اسلام کو پسند نہیں. میں نے ابھی صرف لفظ پسند استعمال کیا ہے، اس لیے کہ بعض جگہوں پر اس کی گنجائش پیدا کرنی پڑتی ہے. انسانی جو تقاضے ہیں، جو معاشرتی تقاضے ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کی بنا پر کہیں نہ کہیں گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ. ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے، محنت نہیں کر سکتا، بیمار ہو گیا ہے فرض کیجیے، یا صلاحیت نہیں ہے اس میں، یا کوئی خاتون ہے بوڑھی عورت ہے اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتی، مضاربت. مضاربت کیا ہے؟ کام کوئی اور کرے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو سارا پیسے والے کا، نفع ہو جائے تو بانٹ لو. لیکن اس میں نقصان اور نفع اس کی شراکت نہیں ہے. یہ دھوکے ہو رہے ہیں اس وقت جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. یہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے، یا تو کام میں بھی شریک ہو اور سرمایہ میں بھی شریک ہو تو شراکت ہے. لیکن اگر شکل یہ ہے کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک کا کام ہے، اس مضاربت میں یہ شرط ہے کہ پیسے والا کام نہیں کرے گا اور کام کرنے والے کا کوئی پیسہ نہیں ہوگا اس کو. یہ جو نئی پروپوزیشن بنی ہوئی ہیں لمیٹڈ کمپنی کی، یہ بھی اس کے اندر کسی بھی ڈیفینیشن میں نہیں آتی، نہ یہ شراکت ہے نہ مضاربت ہے. یہ تو ساری کی ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اسلام نے جو کیٹیگریز معین کی ہیں ان کے مطابق ٹوٹل ری آرگنائزیشن کرنا پڑے گا پورے اپنے کاروباری ڈھانچے کا. دو ہی شکلیں ہیں، یا شراکت، شراکت میں کام میں بھی شریک ہونا ہوگا، پیسے میں بھی شریک ہونا ہوگا، اور مضاربت میں پیسے والا کام نہیں کرے گا، بالکل بالکل علیحدہ کیٹیگری ہے، اور کام کرنے والے کا کوئی پیسہ نہیں ہوگا. اب اگر نقصان ہو جاتا ہے تو سارا پیسے والے کا، اگر کہیں کمائی ہو جائی تو پھر آپ اس میں سے شیئر کریں. یہ مضاربت ہے، اور یہ بھی کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے. میں نے کہا کہ صرف پیسے کے بل پر کمائی کرنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں. اس سے آگے بڑھ کر کہ پیسہ میرا ہے، کام کوئی اور کرے، مجھے تو ایک فکس ریٹ کے اوپر فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ ہے جس کا نام سود ہے، اور یہ وہ شے ہے کہ جس سے زیادہ حرام شے اسلام میں اور کوئی نہیں. عقیدے میں شرک اور عمل میں سود. شرک ظاہر بات ہے وہ تو دین کی نفی ہو گئی، ٹوٹلی جڑی کٹ گئی اسلام کی. اسلام دین توحید ہے، شرک نے آ کر اس کی جڑی کاٹ. ان اللہ لا یغفر یشرک بھی وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں کم تر گناہ جیسے جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی اوپن لائسنس نہ سمجھ لیا جائے. اسی طریقے سے یہ سود جو ہے، اور اس سود کے بارے میں میں آج آپ کو کچھ احادیث سنا دینا چاہتا ہوں. ایک تو اس کی شناخت، تین حدیثیں تو میں آپ کو سناؤں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر بری شے ہے ازرو دین. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مرفوع ہے کہ حضور فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. اور یہی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آئی ہے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت جو میں نے سنائی، اور ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. حضور نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر یعنی دینے والے پر، سود لینے والا، سود دینے والا، اور سود کے کسی معاملے پر گواہی دینے والے دونوں، اور سود کا کوئی وثیقہ لکھنے والا، سب پر لعنت. دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری ابی علی قوم بطونہم کالبیوت فی الحیات. حضور نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی، شب معراج میں میرا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ گھروں کے مانند تھے، کوٹھوں کے مانند، اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے، ترا من خارج بطونہم، اور وہ سانپ جو ہے نظر آ رہے تھے ان کے پیٹوں کے باہر سے. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، فرمایا انہوں نے، جواب دیا حضرت جبرائیل نے، یہ ہے سود کے کھانے والے. جیسے آیا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے، ایسے گویا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر وہ سانپ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن ظہور ہو جائے گا، اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا. اور تیسری حدیث وہ ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ حضور نے فرمایا الربا سبعون غروبن ایسرها ان ینکح الرجل امه. سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تین حدیثیں میں اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے اس کی وسعت کا اندازہ ہوگا. یہ وہ دور ہے جس دور میں کہ آج ہم سانس لے رہے ہیں, جس کی خبر دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا فمن لم یاکل اصابہ من بخارہ. یہ ابو داود, نسائی اور ابن ماجہ تینوں میں یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ کر رہے گا کہ ہر شخص سود کھانے پر مجبور ہوگا. لا یبقى احد الا اکل الربا, کوئی نہیں بچے گا کہ جو سود نہ کھائے. آخری بات آپ نے فرمائی, فإن لم یاکل اصابہ من بخار, اگر کھائے گا نہیں تو اس کا دھواں, اس کا دخان تو اس کے اندر جائے ہی جائے گا. ظاہر بات ہے کسی فضا میں اگر ڈسٹ ہے تو آپ سانس تو لینے پر مجبور ہیں زندہ رہنے کے لیے, وہ ڈسٹ, وہ غبار جو ہے آپ کے اندر جائے گا. اگر دھواں ہے, کوئی زہریلی گیس ہے فضا میں, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے لیے سانس نہ لیں؟ سانس لیں گے اندر جائے گا. دوسری حدیث ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الربا ثلاثۃ و سبعون بابا, سود کے 73 ابواب ہیں. یعنی کتنی شکلوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے, کتنی صورتوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں جو آئی ہے ڈیفینیشن, جامع ڈیفینیشن, وہ یہ ہے کہ کل قرض جر منفعت فیا ربا, ہر قرض جو کوئی منفعت لے کر لوٹے وہ ربا ہے. قرض قرض رہنا چاہیے, بغیر کسی منفعت کے لوٹنا چاہیے. کاروبار کاروبار ہے, انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ ہے, قرض قرض ہے. کل قرض جر منفعت, ہر قرض کے جس کے اندر کوئی منفعت جو ہے وہ لے آئے وہ ربا, وہ ربا ہے. اس لیے فرمایا 73 ابواب ہیں اس کے. اور آخری بات اس میں میں آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان آخر ما نزلت آیت الربا, چونکہ یہ ربا کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے سن 9 ہجری میں, تو آخری زمانہ ہے, یہ نزول قرآن کا آخری دور ہے. تو فرمایا کہ ان آخر ما نزلت آیت الربا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری تشریح ہمارے سامنے نہیں فرمائی, کیونکہ وقت کم تھا. ہر تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں ربا کیا ایک ایک جز جو ہے وہ نہیں سمجھایا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالتے ہیں حضرت عمر, یہ ہے ہمارے اور ان کے طرز عمل کا فرق. ہم دیکھیں گے جہاں اجمال ہے تو چور دروازے نکالیں گے, اگر صراحت کے ساتھ کوئی شے حرام نہیں ہے تو پھر جو بھی راستہ بن سکے اس میں چور دروازہ نکال کر جائز کر لو. ان کا یہ تھا کہ جہاں ذرا سا شک بھی ہو جائے کہ یہ سود ہے چھوڑ دو. فدعوا الربا والریبا, تو اے مسلمانوں اس ربا کی حرمت اور شناعت اگر تم پر واضح ہو گئی ہے تو اگرچہ کہ صراحت کے ساتھ کوئی چیز نہ بھی آئی ہو مذکور ہو کر کہ یہ ربا ہے, لیکن اس میں اگر ربا کا شک بھی پڑ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دو. فدعوا الربا والریبا, چھوڑ دو سود کو بھی ربا کو بھی, اور جس میں بھی اس کا کوئی اشتباہ بھی پیش آ جائے, کوئی شبہ بھی پیش آ جائے, اس چیز کو نکال دیا جائے. باقی پورا کیپیٹلزم, اس کے وہ اصول جن کی بنا پر وہ شکست کھا گیا, کہ ان اصولوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا کمیونزم میں, وہ مار کھا گیا. تب انسانی کا تقاضا ٹو اون سم تھنگ, اس کا انسینٹو ہوتا ہے تبھی جبکہ وہ سمجھے کہ اگر میں زیادہ محنت کروں گا تو مجھے زیادہ فائدہ پہنچے گا. یہ جذبہ جو ہے انسان کا, اسی لیے قرآن نے اور اسلام نے وہ لیول بھی رکھا ہے, لیکن وہ بہت بلند لیول ہے. حضور نے زندگی گزاری ہے اس لیول پر, کوئی شے اون نہیں کی, کبھی کچھ اپنے پاس نہیں رکھا, کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں گئے. یہ بہت اونچا مقام ہے, بہت بلند مقام. پھر صحابہ کرام میں سے بھی باز تھے جنہوں نے اسی لیول پر زندگی گزاری, لیکن سب نے نہیں. سب اگر کرتے تو پھر یہ قانون کا نظام بنتا کیسے؟ لیکن ایک فقرائے صحابہ کہلاتے ہیں وہ جنہوں نے اسی لیول پر زندگی گزاری. پھر ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا طبقہ گزرا ہے, صوفیاء کا, جنہوں نے اس لیول پر زندگی گزاری. بعد میں ان کے مقبرے پوجے جائیں تو ان کو کوئی الزام نہیں، ان کا کیا قصور ہے، لیکن انہوں نے جس لیول پر زندگی گزاری ہے وہ تو یہی تھی، کوئی شے نہیں، اپنے لیے کچھ نہیں، خود فاقہ کریں اور دوسروں کو کھلائیں، یہی شان، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ بعد میں ہمارے ہاں نظر آئی ہے تو صوفیاء کرام میں نظر آئی، اور انہی کے ذریعے سے تبلیغ بھی پھر ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ بادشاہوں کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے تبلیغ نہیں ہوئی کہیں. علماء کا کام تو یہ ضرور رہا ہے کہ فتنے کی سرکوبی کر دیں گے، اسلام میں اگر کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے اس کی سرکوبی کر دیں گے، لیکن علماء کے ذریعے تبلیغ کبھی نہیں ہوئی، تبلیغ ہوئی ہے صوفیاء کے ذریعے سے، البتہ مغالطہ نہ ہو جائے، اس دور کے صوفیاء بھی غیر عالم نہیں ہوتے تھے، وہ تو وہ لوگ ہوتے تھے جو پہلے علم ظاہر جسے کہتے تھے، علم شریعت کی تعلیم پوری ہو چکتی تھی، اس کی تکمیل کے بعد پھر وہ تصوف کے میدان میں قدم رکھتے تھے. لیکن یہ صحیح ہے کہ ایک مناسب ہمارے معاشرے میں رہے علماء کے، مفتی حضرات ہیں، قاضی حضرات ہیں، خطیب ہیں، یہ ان کا علیحدہ عہدے تھے جو چلتے تھے، اور ان کا سارا تعلق ہوتا تھا سرکار دربار کے ساتھ، اور سرکار دربار کے ساتھ جو بھی تعلق ہوگا اس کے پھر کچھ نہ کچھ خرابی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، وہ پھر آئی جاتی ہے، ہر چیز کے کچھ طبی اثرات ہیں وہ پڑتے ہیں. لیکن یہ صوفیاء کرام وہ تھے جو سرکار دربار سے کوسوں دور رہتے تھے، ادھر گزر ہی نہیں کرتے تھے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے، چھ بادشاہ تخت دلی پر گزرے ہیں ان کے دور میں، کسی سے ملاقات نہیں کی. اور علاؤالدین خلجی کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ کہا میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے. پھر کہلوایا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، آپ کے ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، جیسے اور لوگ آتے میں بھی آ جاؤں گا. جواب دلوا دیا، فقیر نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا. یہ لوگ تھے جنہوں نے تبلیغ کی، سرکار دربار کا قرب حاصل کر کے، ٹھیک ہے فتوے صحیح بھی دیے غلط بھی دیے، اچھے کام بھی ہوئے برے بھی ہوئے، لیکن یہ کہ دین کی تبلیغ اصل میں ہوئی ہے وہ اس لیول پر ہوئی. اور ہمارے اس نظام کا جو اصل حسن ہے وہ اسی میں، چند لوگ بھی اگر کروڑوں کے اندر چند لوگ بھی اس لیول پر زندگی گزار رہے ہوں تو ویلیوز بن جاتی ہے معاشرے کے اندر، پھر ان کی عزت ہوتی ہے، قدر و منزلت ہوتی ہے. پھر وہ بات نہیں ہوگی کہ عزت تو ہے پیسے والے کی، چاہے وہ حرام کا پیسہ ہو، جس کی جائیداد زیادہ عزت اسی کی ہے، لیکن یہ کہ کسی معاشرے میں کچھ لوگ بھی اگر ایسے زندہ ہوں، نظر آتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، اور لوگوں کا پھر رجوع انہی کی طرف ہوتا ہے. یہ تو ہارون الرشید کے زمانے میں ہو گیا تھا کہ اس کی ملکہ نے کہا زبیدہ نے، تم کہاں کے خلیفہ بنے پھرتے ہو اور بادشاہ بنے پھرتے ہو، فلاں درویش جو ہے خلق خدا تو ٹوٹی پڑتی ہے اس پر، وہ ہے لوگوں کے اندر جو ہے جو انتہائی ان کا محبوب آدمی ہے، تمہاری طرف تمہارا تو جبریہ ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے عزت کر رہا ہے وہ جبری عزت ہے. تو یہ ویلیوز تھی اصل میں مسلمان معاشرے کی. لیکن جو لیگل لیول ہے اسلام کے معاشی نظام کا، میں نے آج اس لیے یہ بات اس قدر وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم اس وقت کس قدر کریٹیکل ٹائم پر ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں وہ مرحلہ آ گیا، جو بھی پیش قدمی ہمارے ہاں قانونی اور دستوری سطح پر ہوئی ہے وہ اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ یہاں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلے دیے، اور سود کو، یعنی ایسے بھی ہمارے ہاں بعض ہیں دانشور لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بینک انٹرسٹ جو ہے یہ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حضرات بھی اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے حالات کا کوئی دباؤ جو ہے اس کا اثر قبول نہیں کیا، اور صحیح صحیح بالکل جو دین کا حکم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اب ان کا کام تو ختم ہو گیا. صحیح کہتے ہیں تنزیل الرحمان صاحب کہ ہمارا کام جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہے، عدالت کا کام جتنا تھا وہ تھا، اس نے کر دیا. لیکن اب جو حکومت پر یہ سخت وقت آ پڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ دعا کریں اور ان کو بھی اگر احساس ہو جائے کہ در حقیقت یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم نے اسے قبول کر لیا اور اس وقت کھڑے ہو گئے تو نوع انسانی کے لیے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا واحد نظام بس یہی مغرب کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے بس یہی ہے؟ یہ تو بڑا ظالمانہ نظام ہے. اس نظام کو تو امریکہ میں جا کے آدمی دیکھ سکتا کتنا ظالمانہ ہے. امریکہ میں بھی یہ بات چھوڑ دیجئے کہ وہاں وہ گھیٹوز بھی موجود ہیں، سب ہیومن لیول پر بھی لوگ رہتے ہیں، اور بلینئرز بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ایک چیک جو ہے $40-40 billion کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں، اور ساری سیاست تو ان کے ہاتھ میں. عام آدمی کو تو صرف یہ کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، انہیں صرف دھوکہ دیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ساری سیاست جو ہے وہ در حقیقت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں. پھر یہ کہ عام آدمی وہاں کا جو ہے بالکل مسنور ہے، سود میں ایسا جکڑا ہوا ہے، اسے دھوکا ہو جاتا ہے، دیکھو میں نے اتنا بڑا محل لے لیا ہے، وہ محل سود پر ہے. اب ساری عمر اپنی ہڈیاں پھیلتا ہے، اپنی ہڈیوں کا گودا جو ہے پوری طریقے سے جو ہے پانی بنا کر بہا دیتا ہے، تب کہیں جا کر آخری عمر میں وہ اب واقعتاً اون کر رہا ہے. کار لے آئیے، بڑی سے بڑی کار لے آئیے، کریڈٹ پر ہے، لیکن وہ کریڈٹ کے جال میں پھنسنے کے بعد پھر اس سے نکلنا ناممکن. پھر گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ وہاں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ بالکل جو گدھوں کی طرح کام کرنے والا معاملہ ہے، جٹے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایسا جکڑ لیا گیا ہے، اگر یہ اگر قسط نہیں گئی تو میری کار گئی، اب تک کے جو پیسے دیے تھے وہ بھی گئے، اگر یہ قسط نہیں گئی تو مکان گیا اور اب تک جو گیا تھا وہ بھی گیا. لہذا وہ بالکل اپنی ہڈیوں کا گودا کروا دیتے ہیں، اور اس کا سارا فائدہ جو اوپر کے جو بینکرز بیٹھے ہوئے سب یہودی، سارا فائدہ ان کو پہنچا. یہ نظام در حقیقت واقعتاً اشرف المخلوقات انسان کے دامن پر بہت بڑا داغ اور بہت بڑا دھبا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت بڑا یوفوریا ہے وہاں کے، یہی نظام ہے اور کوئی نظام ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. گیو دی ڈیول از ڈیو، یہ پوائنٹ اس میں ہے، یہ پرسنل اونرشپ، پرسنل انسینٹو، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، صحیح اصول ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ سود کا، سرطان کا پھوڑا سود کا، جس کی وجہ سے کہ سارا وہ ظالمانہ ایکسپلائٹیٹو نظام بن گیا، اس کو ختم کر دیجئے تو باقی ساری جو بھی اچھے نکات ہیں. اچھا، جس کو میں نے کہا تھا ٹیکس ویلفیئر امریکہ میں بہت گھٹیا لیول پر ہے، وہ کوئی اونچا لیول نہیں ہے وہاں. ویلفیئر کا لیول اگر اونچا ہے تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، باقی امریکہ میں تو بہت لو لیول ہے. لیکن اسلام نے اس کے لیے کیا کیا ہے، 2.5% ٹوٹل، اور وہ انکم کا نہیں معاذ اللہ، بینک ڈپازٹ کا نہیں جو ہم نے بدنام کیا ہے زکات کے نظام کو، ٹوٹل اموال تجارت. اب اندازہ کیجئے جو بھی آپ کی اکانومی ہے جس لیول پر بھی جا رہی ہے، جو بھی اس کی سطح ہے 2.5% نکالتے جائیے، 2.5% ٹوٹل کا. کارخانہ ہے تو آپ اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی مشینری، اس کے ٹولز، چار چیزیں ایگزمپٹ کر دیجئے، باقی جو اصل سرمایہ اس میں چل رہا ہے، یہ سرمایہ کیپیٹل جو چل رہا ہے، ظاہر بات ہے چلنے والے سرمایہ کی دو ہی شکلیں ہیں، یا خام مال پڑا ہوا ہے اور یا فنش پروڈکٹ ہے. کپڑے کا کارخانہ ہے تو اتنا کپڑا تیار پڑا ہوا ہے اور اتنا دھاگا ہے، یارن ہے، اور اگر وہ اسپننگ مل ہے تو اتنی کاٹن ہے، اتنا دھاگا ہے. ٹوٹل کی مالیت یہ 2.5% دے دی. اس 2.5% کی بنیاد پر وہ سوشل ویلفیئر، کہ ایک ایک شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت. اور دیکھیے اسی سے در حقیقت وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ ہائر اینڈ فائر تو بعض حضرات کو شاید محسوس ہوا بڑا ظالمانہ نظام ہے یہ، تو مزدور کیا کرے گا پھر اگر سرمایہ دار جو ہے بس وہ کہہ دے جاؤ چھٹی کرو. اس کی ساری خرابی کیوں ہے کہ مزدور کی پیٹھ پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. بظاہر تو ایکول ہے بات، کارخانے دار کہتا ہے صاحب میں تو یہ مزدوری دوں گا آپ کو، کام کرنا کرو، نہیں کرنا جاؤ. اچھا آپ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے میں اپنا کارخانہ بند کر دیتا ہوں، اگر سب کے سب جاتے ہیں چلے جائیں، لاک آؤٹ کرتا ہوں، برابر کام ہے، تمہاری مرضی ہے کام کرو، میری مرضی ہو تو کارخانہ چلاؤں. لیکن حقیقت میں انتہائی ان ایکول، اس لیے کہ کارخانے دار اگر ایک سال بھی کارخانہ بند کرے تو اس کے بچے کو فاقہ نہیں آتا، اور مزدور کے اگر چار دن کی دہاڑی ٹوٹ جائے تو بچے فاقے کرتے ہیں، کیا کریں. اگر وہ ویلفیئر کا نظام پیچھے ہے کہ اگر نہیں تمہیں مل رہی ہے ویج، جاؤ اور حکومت کو لکھوا دو کہ میری ذمہ داری جو ہے اب آپ کے ذمہ ہے، لہذا آپ کی بنیادی ضروریات وہ پوری کرے گی ریاست. یا ان ایمپلائمنٹ الاؤنس جو کہ یو کے میں شروع ہوا، پھر ویلفیئر وہ بہت بلند لیول پر جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلا گیا، لیکن وہ اتنا بلند چلا گیا کہ وہ بھی واقعہ یہ ہے کہ وہ سسٹین ہونے والی بات نہیں ہے. وہاں بھی طبع انسانی کے خلاف ایک بات چل رہی ہے، اگر آپ ویلفیئر کا لیول اتنا بلند کر دیں گے تو پھر کام کیوں کرے گا آدمی. اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ چاہے میں کام کروں نہ کروں میرا بچہ بھی وہیں پڑھے گا جہاں بلین ایئر کا بچہ پڑھتا ہے، اور میرا علاج اور میرے بچوں کا علاج بھی وہی ہوگا جہاں ٹیکس پیئرز کا ہوتا ہے، تو پھر ایک آدمی کو اپنے لیے تو دو کپڑے کے جوڑے اور دو وقت کی روٹی سے زیادہ محنت کیوں کرے گا؟ وہ بھی چلنے والا نظام نہیں ہے. اسلام نے یہ کیا کہ ایک طرف پوری ضمانت دی ہے. حضرت عمر نے جو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا. ٹوٹل ریسپانسبلٹی آف خلافت کا نظام جو ہے وہ اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری. لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا دیکھو یہ صدقات جو ہے یہ اوساخ الناس ہے، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، تمہاری غیرت کے خلاف ہے یہ کہ تم لوگوں کے میل کچیل پر گزارا کرو، محنت کرو. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے کہ بھیڑیں بکریاں نہ چرائی ہوں، اور میں نے خود قریش کی بھیڑیں بکریاں چند ٹکوں کی مزدوری پر چرائی ہیں. محنت ہے. ایک آتا ہے فقیر کہتا ہے جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ صدقہ دلوا دیجئے. فرمایا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کوئی وہ ایک چادر ہے جو ہم اوڑھ لیتے ہیں، کہ وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا. فرمایا لے آؤ، وہی لے آؤ، جاؤ اس کی قیمت لگوائی بات وہی اسی وقت صحابہ میں. اسی میں سے کچھ دیا، آج کا کھانے کا بندوبست تو کر جاؤ گھر والوں کا، اور بقیہ جو ہے اس کا ایک وہ کلہاڑی کا دستہ منگوایا جو پھل ہے اس کا، اور پھر اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا، جاؤ لکڑیاں باغ جا کر جنگل میں سے کاٹ کر لاؤ اور بیچو، محنت کرو. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا اور وہ خوشحال ہو چکا تھا. تو یہ تلقین اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ میں وہ وقت بھی آیا کہ لوگ زکات دینے کے لیے پھرتے تھے اور قبول کرنے والے کوئی نہیں تھے. خوشحالی میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس وقت مال غنیمت کا تھا معاملہ، لیکن بہرحال ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ نہیں قبول کرتے. زکات کے ضمن میں میں ایک ذرا اور تقسیم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہے یہ زکات. جب اس کو اگر تمام و کمال نافذ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس سے تو اونچا کوئی نظام ممکن نہیں ہے. اموال جو ہے انسان کے، ان کی دو قسمیں ہیں زکات کے اعتبار سے، اموال باطنہ اموال ظاہرہ. اموال باطنہ یہ ہے کہ گھر میں آپ کے کوئی رقم رکھی ہے یا کوئی زیور ہے، کسی نے کچھ پسنداز کیا ہوا ہے کسی برے وقت کے لیے، تو سرکاری طور پر نظام خلافت میں ان اموال کی زکات جبرن نہیں لی جاتی، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے ایمان پر، ان کے اپنے تقوی پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ زکات دیں. یہ ہوتی ہے جو انڈیویجول زکات دی جائے گی، وہ چاہے حکومت کو دے دیں چاہے اپنے طور پر دے دیں. اس لیے کہ اگر اس کو بھی حکومت لے گی تو پھر تو تلاشیاں لینی پڑیں گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، جا کر دیکھنا ہوگا کہیں چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا، تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے ہوں گے یہاں پہ کوئی نوٹ تو نہیں سی رکھے. لہذا نہیں، فطری بات یہ آپ کے اپنا ہے، آپ جانے آپ کا رب جانے، یہ ہے انفرادی. اور دوسرا ہے جو اموال تجارت ہے، وہ ہے در حقیقت وہ اموال ظاہرہ، وہ تو گودام میں مال پڑا ہے یا دکان میں پڑا ہے، 5 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دیجئے. اور اس قدر فطری نظام ہے ٹیکسیشن کا بھی، اگر اسے آپ سمجھے، اول تو یہ ٹیکس نہیں عبادت ہے، اس کی شرح بدلی نہیں جا سکتی. یہ بھی منکرین حدیث نے بہت غلط کہا ہے کہ اس کی شرح بدلی جا سکتی ہے، شرح اگر آپ بدل دیں گے تو پھر وہ ٹیکس بن کر رہ جائے گا، وہ عبادت نہیں رہے گی. عبادت یہ اسی وقت تک ہے جبکہ اللہ کا حکم اور اس کا لیے جو نظام ہے وہ حضور کا بنایا ہوا ہے. اللہ کا حکم نماز پڑھو، اس کے لیے شکل حضور نے دی ہے، سلو کما رہے تو مونی اسلی، پڑھو نماز جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اب یہ عبادت بنی. ورنہ یاد الہی کے اور طریقے ہیں، کوئی سلسلہ لکشمندیہ کا ہو، سلسلہ قادریہ کا ہو، اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا کہ آپ جاوا سماٹرا کا آدمی اور ماریتانیہ کا آدمی ایک ہی انداز میں نماز پڑھ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا تھا. اسی طریقے سے زکات عبادت اسی وقت تک ہے جب تک کہ یہ حکم اللہ کا اور اس کا نظام حضور کا معین کرتا. لیکن یہ کہ زکات جب عبادت ہے، لیکن اس کو اگر ٹیکس بھی سمجھیں آپ تو اس قدر نیچرل ٹیکس ہے، اس میں انکم کا حساب نہیں ہے، حساب لمبا چوڑا. کچھ چھوٹا دکاندار ہے بیچارہ،
اب وہ سارا حساب کتاب رکھے، ان پروڈکٹیو جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹنٹ رکھے. مجھے مصیبت پڑ گئی تھی چھوٹا سا کلینک، لیکن یہ کہ اب حساب اگر انکم ٹیکس آفیسر کو یہ بتانا ہے کہ یہ حساب میرا صحیح ہے، ایک ایک نسخہ لکھا ہوا ہو، ایک ایک مریض کا جو ہے پتہ لکھا ہوا ہو پورا، ایک ایک دوا کی جو گولی دی گئی ہے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ باقاعدہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کھول کر بیٹھے تو جا کر وہ انکم ٹیکس کا جو ہے آفیسر وہ آپ کا جو ہے حساب مانے گا، ورنہ اپنی مرضی سے جو چاہے لگا دیں، یا پھر جھوٹ بولیے، یا پھر جو بھی غلط ہٹکندے چلتے ہیں وہ یہ کہ رشوت چلے گی اور جو بھی ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے. یہ سارا کس لیے؟ انکم طے کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے خرچ کا بھی سارا حساب ہو، آمد کا بھی سارا حساب ہو، تبھی تو انکم مہیا ہوگی نا. بڑی بڑی کمپنیوں کا معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ٹیکس ایویژن از اے رول، اور اس کے لیے بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں جو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ ٹیکس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے اس کے کارنر سے ہو کر گزر سکتے ہیں، اس کے لیے بڑی بڑی فیسیں دیجیے. تو یہ جہاں عبادت کا معاملہ نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ ٹوٹل کی بات ہے بھائی، آپ نے سال کے دوران کچھ کمایا ہے تب بھی آپ کو دینا ہے، کچھ گنوایا ہے تب بھی دینا ہے. پچھلے سال آپ کی دکان میں مال اگر 6 لاکھ کا تھا اور 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے اور اس سال 5 لاکھ کا رہ گیا، 5 پہ دیجیے. جب تک یہ 7 تولے سونے سے اوپر ہے، جب تک یہ 52 تولے چاندی سے اوپر ہے، آپ کو دینا ہی دینا. یہ نظام ہے کہ جس سے وہ ویلفیئر کا نظام جو کہ ہر کیپیٹلسٹک سسٹم کے ساتھ لازم ہے، یہ تو لازمن ہے، کرنا پڑا ہے، حالانکہ اصل میں یہ کیپیٹلزم کا حصہ نہیں ہے. بھائی جو کمائے وہی کھائے، جو کماتا نہیں کیوں کھائے وہ، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر زیادہ فرق و تفاوت ہو گیا تو یہ بھوکے بھیڑیے ہمارا پیٹ پھاڑیں گے، لہذا کچھ نہ کچھ تو ان کو دیے رکھو، کچھ ویلفیئر ہو، کچھ سبسسٹنس لیول ہو، کچھ انمپلائمنٹ الاؤنس ہو، کچھ ویلفیئر الاؤنس ہو، تاکہ یہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، کہیں وہ معاملہ نہ ہو جائے. تو یہ کیپیٹلزم کے ساتھ لازم ہے جو انہیں کرنا پڑا ہے. البتہ اسلام نے اس کا نظام سکھا، اس کو عبادت کا درجہ، اس میں ٹوٹل کے اوپر لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں. جو بھی آپ کی تاریخ مقرر ہے سال کی ایک، اس میں یہ دیکھیے آج آپ کہاں کھڑے ہیں، کتنا مال پڑا ہے گودام میں، دکان میں، اس کا ٹوٹل کے اوپر دیکھیے، اور اس سے بہت بڑے پیمانے پر ویلفیئر. تیسری بات میں آج عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، وہ ہے زمین کا معاملہ، جو ہمارا سب سے زیادہ سینسیٹو ایشو ہے زمین کا. دو جملوں میں صرف عرض کر دیتا ہوں، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی در حقیقت جو اجتہاد ہے، ماننا پڑتا ہے دور خلافت جو ہے نظام خلافت، جب بھی آپ اس کو ایک نظام کی حیثیت سے سمجھیں گے، دور فاروقی اس کا سب سے بڑا نمائندہ دور ہے. حضور کی حیات طیبہ کے دوران ابھی وہ ریولیوشنری پروسیس جاری تھا، ابھی نظام کی برکات تو جب کبھی کوئی نظام اسٹیبلش ہو جائے، کچھ سیٹل ہو جائے تبھی ظاہر ہوں گی. ابھی تو وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے چکی چل رہی تھی، انقلابی عمل کی، جہاد، قتال. حضرت ابوبکر کا صرف 2.25 برس کا دور خلافت ہے، اس میں بھی وہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آ گئی، مرتدین آ گئے، مانعین زکات آ گئے، نئے نئے نبوت کے دعوے دار آ گئے، لہذا وہ ساری جو ان کا اصل کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اس قسم کی جو بھی مخالف انقلاب طاقتیں تھیں ان سب کو دبا کر اور پھر حوالے کیا حضرت عمر سے. اب یہ 10 برس ہیں جسے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں لیلی ان بلوم، یہ پھول اب پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر کے زمانے میں، دور خلافت فاروقی رضی اللہ تعالی. اسی کی ایک برکت یہ ہے، زمینداری کا سد باب قیامت تک کے لیے حضرت عمر نے کر دیا. بدقسمتی یہ، علامہ اقبال کا میں فکر آپ کے سامنے کچھ بیان بھی کر چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ دور امپیریلزم میں اسلام کی تعلیمات کے اوپر پردے پڑ گئے، وہی سرمایہ داری آ گئی ہمارے ہاں بھی، وہی جاگیرداری آ گئی ہمارے ہاں بھی، ورنہ حضرت عمر نے وہ پیشہ چلایا تھا اور جاگیرداری کی جڑ اس طریقے سے کاٹی تھی، وہ نظام اگر جاری رہتا تو دنیا میں کبھی جاگیرداری نہ آتی. اصول معین کر دیا، یہ آج جو میں نے آج آپ کو سنائی تھی، مال فے، مال فے کل کا کل بیت المال کا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے اجتماعی بہبود کے لیے ہوتا ہے. جب یہ ملک فتح ہو گئے عراق اور شام اور ایران، اور مصر، اور لوگوں نے یہ کہا جو مجاہدین تھے کہ یہ مال غنیمت شمار ہوگا، اور مال غنیمت کا قانون سورہ انفال میں آ چکا ہے، پانچواں حصہ بیت المال کا، چار حصے ہمارے مابین تقسیم کر دیجئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے چند ہزار تھے وہ صحابہ، اس لیے کہ صحابہ ہی تھے نا، تو سب کے سب جنگ میں حصہ لے رہے تھے، کچھ اور تھوڑے سے اور مزید ہوں گے، اور یہ بڑے بڑے ملک سب میں تقسیم ہو گئے ہوتے تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فیوڈلزم، سب سے بڑا جاگیردارانہ نظام وجود میں آ جاتا، ایک ایک صحابی بڑا سے بڑا جاگیردار بن جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ان پر مال فے کا اطلاق ہوگا، یہ مال فے کی آیت ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللہ وللرسول ولذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ مال فے کے ذیل میں آئیں گے، اور یہ کل کے کل بیت المال کی ملکیت ہے، یہ زمینیں کسی کی ملکیت نہیں، اس میں جو لوگ کام کریں گے کاشتکار، وہ براہ راست خراج دیں گے بیت المال کو۔ مسلمان کی ملکیتی زمین کہلاتی ہے عشری، جو کسی مسلمان کی ملکیت ہے اس کی پیداوار میں سے صرف دسواں حصہ یا بیسواں حصہ، بارانی ہے دسواں حصہ، اور اگر کوئی آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو بیسواں حصہ، لیکن اگر زمین ہے خراجی تو خراجی سے پوری بٹائی آدھی یا آدھی سے بھی زائد جا سکتی ہے، یہ تو حالات کے مطابق ہے، اس میں کوئی معین نہیں ہے، جیسے جزیہ جو ہے اس کی کوئی مقدار معین نہیں، زکات معین ہے، یہ عبادت ہے، جزیہ ٹیکس ہے، ٹیکس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے کمی ہو سکتی ہے، اسی طرح خراج کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کمی بھی ہو سکتی ہے حالات کے مطابق، عشر کے اندر نہ کمی نہ بیشی، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین ہو چکا، لیکن عشری زمین ہوتی ہے مسلمان کی ملکیتی زمین، اور ملکیتی زمین صرف ان علاقوں کی ہے جہاں کے لوگ خود اسلام لے آئے، انہیں فتح نہیں کیا گیا، جیسے مدینے کا لوگ، انہیں حضور نے فتح تو نہیں کیا مدینے کو، تو مدینے والے جا کر لے کر آئے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں مسلمانوں کو پناہ دی ہے، ان کی ملکیتی زمینیں تھیں۔ حضرت عمر کا اجتہاد ہے تا قیام قیامت، جو ملک جو علاقے کبھی بھی مسلمان بزور شمشیر فتح کریں گے وہ خراجی ہوں گے، ملکیتی نہیں ہوں گے، ان پر جو کام کرے گا، جو بھی ہے جو وہاں پر تھے، ایرانی تھے، شامی تھے، رومی تھے، کام کرو، مزارعین کی حیثیت ہوگی، لیکن کسی زمیندار کے مزارے نہیں، حکومت کے مزارے، بیت المال کے مزارے، بٹائی جائے گی، خراج جائے گا سیدھا بیت المال۔ یہ بڑا ایک تاریخی اور انقلابی اجتہاد تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی۔ بعد میں جب بادشاہت کا دور آیا، لوگوں نے جاگیریں دینی شروع کر دی انہی زمینوں میں سے، بڑی بڑی جاگیریں، مغل امپائر ہے، یہ فلاں بادشاہ نے جاگیر دے دی، فلاں نے دے دی، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، جاگیردار، وہی جاگیرداری، وہی سرمایہ داری، یہ آ گئی ہمارے اس دور میں۔ حضرت عمر کے اس اجتہاد کو ریورٹ کرنا ہوگا آج، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام آئے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری بہت مشہور ہے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بحقی وقت، انہوں نے کتاب لکھی مالا مدہ منہ، فقہ کے بنیادی مسائل جو ہر مسلمان کو جاننے چاہیے، ان میں صاف لکھ دیا کہ ہندوستان میں چونکہ ساری زمینیں خراجی ہیں، لہذا عشر کے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بدور شمشیر فتح ہوا تھا، یہ ساری زمینیں جو ہیں خراجی ہیں، خراجی ہیں تو کسی کی ملکیت نہیں، چاہے کسی بادشاہ نے دی ہو، چاہے انگریز نے دی ہو، چاہے کسی مغل امپرر نے دی ہو، چاہے کسی اور نے دی ہو، جیسے چوری کا مال چاہے آپ نے خریدا بھی ہو تب بھی آپ کی جائز ملکیت نہیں ہے، مال چوری کا ہے، آپ نے چاہے خریدا ہے لیکن مال تو چوری کا ہے نا، لہذا آپ کی خرید بھی نلیفائی ہو گئی۔ جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں، کسی کے باپ کی جاگیر ہی نہیں تھی، کوئی شہنشاہ نہیں دے سکتا تھا، نہ کوئی انگریز دے سکتا تھا، نہ انگریز کا باپ دے سکتا تھا، جو دیا گیا غلط دیا گیا، نیا بندوبست اراضی کیجئے، دیکھیے جو کاشتکار ہے مناسب معین کیجئے، کتنی ایک یونٹ ہونی چاہیے جو صحیح ہو، جس کو صحیح طور سے کنٹرول بھی کیا جا سکے، مینیج کیا جا سکے، ہر فیملی کو اتنی زمین دیجئے، پھر دیکھیے یہاں کی خوشحالی، اور خراج جائے براہ راست بیت المال میں، اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا، یہ سارے پریشرز جو ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں امریکہ کے، کیا آئی ایم ایف اور کیا کوئی اور شے، یہ خوشحالی آپ اسلام کے نظام کو اختیار کیجئے، کوئی آپ کے لیے جو ہے دست نگر ہونے کا معاملہ نہیں رہے گا. لیکن یہ کرنا ایک بڑی زبردست جد و جہد کا متقاضی ہے. کاش کہ یہ فکر ہی عام ہو جائے، یہ لوگوں کے سامنے باتیں آئے تو صحیح. زکات کہتے کسے؟ یہ زکات صرف بینک ڈپازٹ کے اوپر زکات کاٹ کر زکات ہو گئی، بدنام کر دیا گیا زکات کو. پھر یہ زمینوں کا معاملہ تو کوئی چھیڑنے کو تیار ہی نہیں. سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ کسی کی جائز زمین، جائز قبضہ جو ہے کسی کا، اس کا ایک انچ بھی واپس نہیں لیا جا سکتا. اچھا اب مسئلہ پیدا ہو گیا، جائز ہو تب نہ، اس کا اگر حل ہے تو صرف یہ جائز ہے ہی نہیں. جائز اگر قبضہ ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے، مجھ سے آپ لے سکتے ہیں یہ ثابت کر کے کہ یہ آپ کا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ میرا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ثابت کروں کہ یہ میرا ہے. میرا تو قبضہ جو ہے یہی سب سے بڑا ثبوت ہے، میرے پاس ہے، آپ ثابت کیجئے کہ آپ کا ہے تو آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے جو قابض بیٹھا ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ ثابت ہے. لیکن آیا یہ زمینیں اگر خراجی ہیں تو یہ قبضہ ہی ثابت نہیں. چاہے کسی نے دیا ہو، دستاویز لے آئیے آپ، اورنگزیب نے دیا تھا ہمیں، یا اکبر اعظم نے دی تھی زمین، یا انگریز نے دی تھی، کسی نے دی ہو، اورنگزیب نے دی ہو یا انگریز نے دی ہو یا کسی رنگریز نے دی ہو، کسی کے کوئی قبضہ، کسی کا اختیار ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت تھی، مسلمانوں کا وقف ہے، یہ وقف المسلمین، کسی کی دی ہوئی جاگیر جائز نہیں ہے. اس سے ایک ماسٹر سٹروک سے یہ ساری جو ہماری جو ہے جاگیرداری کا نظام، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں تو سب سے پہلے علماء ہی کو کلمس کرنے کی ضرورت ہے. حالات کا کچھ جبر ہوتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے علماء نے ایک کے بعد دوسروں نے فتوے دے دیے، کتابیں لکھ دی، یہ اشری زمینیں ہیں. بڑی بڑی جماعتوں نے بھی نظام زمینداری کے حق میں کتابیں لکھ دی، اس لیے کہ پتا تھا کہ زمیندار یہاں قابض ہے، اگر ہمارے راستے میں زمیندار حائل ہو گیا تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اب وہی جماعتیں ہیں جو یہ بھی طے کر رہی ہیں اپنے منشور میں، جماعت اسلامی نے بھی اپنے منشور میں طے کر دیا کہ اس سے زیادہ لینڈ ہولڈنگ نہیں ہوگی، جب یہ تو علماء اسلام نے بھی طے کر دیا کہ اس سے زیادہ ملکیت نہیں ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس سے لیں گے کس بنیاد پر لیں گے؟ ایک کے پاس 20 مربے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک مربے سے زائد نہیں ہوگا، تو 19 مربے کس دلیل سے لیں گے؟ اس کے قبضے کو ختم کیسے کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ ایک ہی وار میں وہ پورا کا پورا قبضہ جو ہے اس کی نریفائی کر کے بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے. یہ تین پوائنٹس، اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کا کچھ وقت تو زیادہ لے لیا، لیکن یہ کہ بات پوری ہو گئی، باقی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کتاب کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام، اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں مزید بھی ہیں. لیکن تین باتیں ہیں، جس بنیاد پر کمیونزم ناکام ہوا وہ طبع انسانی کے بعض تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھنا ہے. اسی وجہ سے کیپیٹلزم چل رہا ہے کہ اس میں طبع انسانی کے وہ تقاضے ملحوظ رکھے گئے. اسلام کے قانونی نظام میں وہ تمام تقاضے بھرپور طور پر موجود ہیں، لیکن سرمایہ داری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ایک چیز کو حرام کیا گیا اور وہ سود ہے. دوسری طرف زمین جاگیرداری کی لعنت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اجتہاد کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تیسری چیز ویلفیئر، جہاں فری اکانومی ہوگی، فری انٹرپرائز ہوگا، محنت ہوگی، کنٹرولز کم ہوں گے، کوئی آگے نکل جائے گا، کوئی پیچھے چلا جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، کوئی آگے نکل جائے گا. اس کو، اس گلف کو، اس خلیج کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، اس کے لیے ویلفیئر کا نظام، زکات، اس پورے نظام سے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت. اسی سے وہ مزدور، آجر اور اجیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور اسی سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تین باتیں سامنے رکھیے، اگر اللہ نے توفیق دی، اگر ہم یہاں خلافت کا نظام قائم کر سکے، تو یہ تین فنڈامنٹل پرنسپلز ہوں گے اس کے اقتصادی ڈھانچے کے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نوع انسانی کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، ورنہ کوئی اور رد عمل ہوگا، کوئی اور غیر فطری رد عمل، کوئی غیر طبی رد عمل آئے گا. اس لیے کہ وہ اصل ہدایت ہمارے پاس ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ، اور ہم جو ہے وہ خود غیروں کے سامنے جھولیاں جو پھیلاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، بھیک ڈالر کی بھی مانگتے ہیں اور بھیک نظریات کی بھی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور جو لوگ بھی اس وقت ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اسلام کا فہم عطا کرے، اسلام کے اوپر انہیں ایک اعتماد عطا کرے، اور یہ کہ ہمت عطا کرے کہ وہ جو امریکہ کا دباؤ اس وقت پڑ رہا ہے اسے وہ برداشت کر سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.